السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة الأنعام آية نمبر 151، اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. کہہ دیجئے، آؤ پڑھتا ہوں میں جو کچھ کہ حرام کیا تمہارے رب نے اوپر تمہارے، یہ کہ نہ شریک ٹھہراؤ تم ساتھ اس کے کسی چیز کو، اور ساتھ والدین کے احسان کرو، اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، ہم ہی رزق دیتے ہیں تمہیں اور انہیں، اور مت قریب جاؤ بے حیائی کے کاموں کے جو ظاہر ہوں ان میں سے اور جو پوشیدہ، اور مت قتل کرو اس جان کو جس کو حرام کیا اللہ نے مگر حق کے ساتھ، یہ سب باتیں وصیت کی ہے اللہ نے تمہیں ان کی تاکہ تم سمجھو. ہم اولاد کے بارے میں تو پڑھ چکے تھے، والدین اور اولاد کے بارے میں ہمارا ٹاپک ہو چکا تھا تقریباً الحمدللہ. تو بہرحال اولاد کے رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہم سبھی جانتے ہیں کہ اگر ہم آج سے 50 سال 70 سال پہلے چلے جائیں تو دیکھیں کہ خوشحالی اس وقت زیادہ تھی کہ آج ہے، حالانکہ آبادی کئی گنا بڑھ چکی ہے. ہر کنٹری کی آپ دیکھ لیجئے، جہاں جہاں پر بھی جتنی آبادی تھی ابھی 70 سال کے بعد وہ آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن الحمدللہ خوشحالی بھی اس سے زیادہ آ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا، لہٰذا اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. پھر ولا تقرب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ تم بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ چاہے وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں، یعنی تم ایسے وسائل بھی اختیار نہ کرو جو تمہیں بے حیائی کے کاموں کے قریب لے جائیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں بے حیائی عام ہو، جنسی جذبات میں تحریک پیدا ہو، اور لوگ گناہوں کی طرف یا بے حیائی کی طرف بڑھتے جائیں، جیسے کہ بے حجابی ہے، عریانیت ہے، فیشن کے نام پر غیر محرم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ٹی وی، میڈیا، جنسی لٹریچر کا مطالعہ، عورتوں کی تصاویر کو عام کرنا، یہ سب اسی میں آئے گا. اور جب انسان ان تمام کاموں کی طرف جاتا ہے تو پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے، تکذیب کرتی ہے. اور رسول اکرم کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے تمام کاموں کو حرام کر دیا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو راستہ زنا کی طرف جاتا ہے اس راستے پر ہی پابندی لگا دی گئی ہے الحمدللہ، کہ آگے چل کر زنا ہو ہی نہ. لہٰذا بے حیائی کے تمام کام منع ہے، اس کی اشاعت بھی منع ہے. تو یہ اصل میں نص سے ثابت ہوا کہ بے حیائی کے کام، اس کی تشہیر کرنا، اس کی اشاعت کرنا، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور فواحش چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپے ہوئے ہوں، جو بھی کام آگے چل کر زنا پر ختم ہو سکتا ہے یا زنا کے راستے کھل سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے کام حرام ہیں. فواحش کے تمام کام منع ہیں، لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسے کام ہو رہے ہوں تو اس کے بارے میں ضرور منع کرے لوگوں کو. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارا فریضہ ہے، ہم اسی کے لیے یہاں پر دنیا میں بھیجے گئے ہیں، برائیوں کو روکنا ہماری ذمہ داری ہے. تو بڑے بڑے گناہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، اور جو گناہ یا جو باتیں فحش کی طرف لے جاتی ہیں وہ بھی منع ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آج کل سوشل میڈیا جیسے شادی بیاہ کے موقع پر کتنی خرافات عام ہیں، کہ اچھے سے اچھا میک اپ کروا کے سب سے پہلے فوٹوگرافر کو ہی لایا جاتا ہے. جس دلہن کی خوبصورتی کو دیکھنے کا اس کا پہلا حقدار اس کا شوہر ہے، وہ کوئی اور دیکھ لیتا ہے. پھر بے حیائی کے کام یہ بھی ہیں کہ کوئی غیر مرد کسی غیر عورت کو ہاتھ لگائے، لیکن آپ دیکھیں کہ آج کل فوٹوگرافر کیسے دلہا دلہن کو پوز بنانے کے لیے کہ آپ ایسے کھڑے رہو ایسے کھڑے رہو، یہاں تک کہ وہ فوٹوگرافر دلہن کو ہاتھ بھی لگا لیتے ہیں، لیکن وہیں کھڑا ہوا دلہا اس کو ذرا سی غیرت نہیں آتی یا شرم نہیں آتی کہ میری بیوی کو یہ غیر مرد کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے بھلا. अगर आपको इतना ही शौक है फोटोज देने का तो आजकल तो हर एक के पास मोबाइल है। मैं कहती हूँ कि अपने घर के मोबाइल पर ही पिक्चर्स ले लें, सबसे अच्छा अपने घर के वीडियो कैमरे से या किसी के वीडियो कैमरे को लाकर खुद तस्वीरें ले लें और खुद ही देखें, किसी मतलब बेपर्दगी भी नहीं होगी। और अगर इतना ही ज्यादा है कि नहीं स्पेशल कोई स्पेशलिस्ट से हो तो लेडीज फोटोग्राफर्स को बुला लें। बेहयाई के काम चाहे वो छोटे पैमाने पर हो या बड़े पैमाने पर हो वो नाजायज हैं। ऐसा लिबास पहना जिससे मतलब इन्हीं जो सातिर ना हो, जिससे जिस्म के नशे व फराग दिखाई दे रहे हों और मखलूत महफिल हो या लोगों का आना जाना हो, गैर महरम अंदर आ रहे जा रहे हों, तो कैसे एक खातून एक मुसलमान औरत ऐसा लिबास पहन सकती है? ये सब बेहयाई के काम है। इसलिए तो आप देखें ना कि घर के अंदर का पर्दा अलग है, घर के बाहर का पर्दा अलग है। इवन अगर चले मजबूरी में ज्वाइंट फैमिली है तो भी औरत को इजाजत नहीं है कि वो मेकअप करके अपने देवर जेठ के सामने आए। पहली बात तो उनसे पर्दा ही करना चाहिए, लेकिन अगर कोई मजबूरी के तहत साथ में रहना भी होता है तो ऐसा बड़ा सा दुपट्टा हो जिसमें औरत की कोई ऐसे मुहासिन नुमाया ना हो, अगर मजबूरी में सामने आना ही पड़े तो। बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात की कि हमारे यहाँ पर सही दीन इस्लाम राइज हो, हमारे यहाँ पर रिवायत इस्लाम राइज है। सर पर दुपट्टा ओढ़ना तो बहुत अच्छा समझा जाता है, लेकिन ज्वाइंट फैमिली में कोई किसी के भी सामने आए, कितनी भी बेपर्दगी हो, कजन से कोई पर्दा नहीं है, देवर जेठ से कोई पर्दा नहीं है, और बस इन्हें जो रिश्तेदार है तो सारे सब आ सकते हैं अंदर, कोई उसमें लिमिट नहीं है। तो ऐसा लिबास आप देखिए, अगर खवातीन खवातीन के सामने पहन रही हैं वो एक अलग बात है, उसमें इख्तलाफ है कि उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, लेकिन अगर आप महरम रिश्तेदारों के सामने तो आपको दुपट्टा लेना पड़ेगा। फिर अगर आप गैर महरम के सामने जा रहे तो आपको और मजीद ज्यादा कवर करना पड़ेगा अपने आप को, उसका अलग क्राइटेरिया है, इसका अलग क्राइटेरिया है। फहश के करीब ना जाओ। और अगली बात जो बताई गई है कि किसी जान को नाहक कत्ल ना करो, वो भी हम डिस्कस कर चुके थे कि किस सूरत में किसी का कत्ल किया जा सकता है। जो हक के साथ सूरतें होंगी वो क्या है, एक तो कसास है, फिर मैदान जंग में कुफार का कत्ल, फिर तीसरा बगावत यानी इस्लामी ममलिकत में जो बदअमनी फैलाए, और शादीशुदा जो जिना करे और जो मुर्तद हो जाए। इसके अलावा किसी तरह से भी जायज नहीं कि किसी का कत्ल किया जाए। फिर कहा गया कि माली यतीम के करीब ना जाओ। अगर यतीम की सरपरस्ती हमारे जिम्मे है, क्योंकि आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पहले जमाने में कोई यतीम खाने नहीं हुआ करते थे, और वैसे भी इस्लाम में इसको नापसंदीदा करार दिया गया है कि यतीमों की परवरिश यतीम खानों में हो, बल्कि उनको घरों के अंदर रखने के लिए कहा गया, क्योंकि एक घर का माहौल जैसे मिल सकता है उनको वो यतीम खानों में नहीं मिल सकता, हॉस्टल्स में नहीं मिल सकता, वहां पर घर वालों का माहौल नहीं होगा, वह तरबियत नहीं होगी। तो लिहाजा यतीम खाने इस्लाम में इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यतीमों की जो खबरगिरी है, परवरिश है, वो घरों में होंगी, जो रिश्तेदार होंगे, जो दोस्त अहबाब होंगे वो उनकी परवरिश करेंगे, और उनके माँ बाप जो माल छोड़ गए हैं उनके लिए उसमें से हक के साथ खर्च करेंगे। अगर खुद भी लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन इंसाफ के साथ, और ज्यादती नहीं करेंगे इसमें। और फिर जैसे ही वो यतीम अपनी बलोगत को पहुंचेगा, लिहाजा उसका माल फिर उसके हवाले कर देंगे ईमानदारी के साथ, वरना जो लोग भी यतीम का माल खाते हैं वो अपने पेट आग से भरते हैं, बहुत सख्त सजा है। तो मत करीब जाओ। वला तक़रबु माल अल-यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसन हत्ता यबलुग अशुद्दा व औफुल कैल वल मीज़ान बिल-क़िस्त ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा व इज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू व लौ काना ज़ा क़ुर्बा وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون। और मत करीब जाओ तुम यतीम के माल के मगर साथ उस तरीके के जो बेहतरीन हो, यहाँ तक कि पहुँच जाए वो अपनी पुख्तगी को, और पूरा करो तुम माप और तोल को साथ इंसाफ के, नहीं तकलीफ देते हम किसी नफ्स को मगर उसकी ताकत के मुताबिक ही, और जब कहो तुम तो इंसाफ से काम लो अगरचे हो वो करीबी ही रिश्तेदार यानी, और अहद अल्लाह का पूरा करो तुम ये वसी, और अहद अल्लाह का पूरा करो ये वसीयत की है तुम्हें अल्लाह ने ताकि तुम नसीहत हासिल करो। रवानी वाला तर्जुमा देखिए। और ये कि यतीम के माल के करीब भी ना जाओ मगर ऐसे तरीके से जो उसके हक में बेहतर हो, यहाँ तक कि वो अक्ल की पुख्तगी को पहुंच जाए, और ये कि माप और तोल इंसाफ के साथ पूरा पूरा दो। हम किसी को उसके मकदूर से ज्यादा तकलीफ नहीं देते, और जब कुछ कहो तो इंसाफ से कहो, ख्वाह वो बात तुम्हारे किसी करीबी से ताल्लुक रखती हो, और अल्लाह के अहद को पूरा करो। ये बातें हैं जिनका अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है, शायद कि तुम नसीहत कबूल करो। तो यतीम के माल के ताल्लुक से आप लोग जानते होंगे, हमने सबने सुना होगा कि यतीम का माल खाना दरअसल अपने पेट को आग से भरना है। یتیم کا مال آپ اس حد تک خرچ کر سکتے ہیں جس میں اس کی بہتری ہو. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یتیم کا سرپرست بنایا ہے تو یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے. اس کے ذریعے سے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم نے اپنی دو انگلیوں کو ایک ساتھ تھپتایا کہ یتیم کی سرپرستی کرنے والا اور میں قیامت کے دن اس طرح سے ہوگی, اتنے قریب قریب ہوں گے. تو یتیم کی سرپرستی کرنا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے, خوش قسمتی کی بات ہے, لیکن حق کے ساتھ کہ آپ ایون اس کے مال سے اگر چاہیں تو آپ اپنے لیے بھی تھوڑا لے سکتے ہیں اگر آپ ضرورت مند ہیں تو, لیکن انصاف کے ساتھ کہ اس کے ساتھ زیادتی اور اس کی حق تلفی نہ ہو, نہ انصافی نہ ہو. اور پھر اس کا مال سنبھال کر رکھنا ہے, اس کے اوپر خرچ کرنا ہے, انصاف کے ساتھ خرچ کرنا ہے. اور پھر بڑا ہونے کے بعد جب وہ سن رشد کو پہنچ جائے, یعنی اس قابل وہ ہو جائے کہ اس کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ اپنا مال خود خرچ کر سکے, تب اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے. تو یتیم کا مال اس کا ولی صرف اس صورت میں کھا سکتا ہے جبکہ وہ خود تنگ دست اور محتاج ہو, اور وہ بھی معروف طریقے سے لے سکتا ہے, زیادہ نہیں لے سکتا ہے کہ کسی کو اس پر کوئی اعتراض نہ ہو. یتیم کا مال کھانے کے بارے میں قرآن میں کئی جگہ وعید بھی آئی ہے کہ جو ناحق یتیم کا مال کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں. اور رسول اکرم نے اس گناہ کو سات بڑے بڑے ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے پانچویں نمبر پر شمار کیا ہے. ابو ہریرہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سات ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا, اللہ سے شرک کرنا, جادو, ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہے, سود, یتیم کا مال کھانا, میدان جنگ سے بھاگنا, اور بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. صحیح بخاری کی روایت. تو لہٰذا آپ کے ذمہ کو یتیم کی سرپرستی ہے تو اس کو احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں. اگر یتیم کا مال ہمارے پاس ہے تو اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ ناپ تول میں انصاف سے کام لو, یعنی جو بھی تمہیں کچھ دینا ہو یا تمہارے ذمے کوئی ادائیگی ہے تو انصاف کے ساتھ کام لو, اس میں کوئی کمی نہ کرو. اور ہم کسی نفس پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی ذمہ داریاں, جو فرائض ہم پر عائد کیے ہیں وہ ہماری استطاعت کے مطابق ہیں. ہماری استطاعت کے مطابق اگر نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہم پر عائد نہ کرتا, فرض نہ کرتا. تو لہٰذا جب بھی بات کرنا ہو انصاف کی بات کہی جائے, ناپ تول میں کمی نہ کی جائے. آپ جانتے ہوں گے کہ قرآن میں ایک سورت ہی اس کے اوپر ہے, ویل للمطففین, ہے نا, یعنی وہ لوگ جو ماپ تول کرتے وقت اپنا حق تو دوسروں سے زیادہ وصول کرتے ہیں اور دیتے وقت دوسروں کو ان کے اصل حق سے کم دیتے ہیں. تو اس میں چاہے وہ مال ہو خرید و فروخت کے ذریعے سے, یا آپ کا حق ہو, یا آپ کے ذمہ جو فرائض ہیں وہ ہوں, یعنی آپ کو جس ذمہ داری کا اہل بنایا گیا ہے یا جس ذمہ داری کے آپ اہل ہیں, آپ کو اس کا پورا حق ادا کرنا ہے. کہیں آپ جاب کرتے ہیں, اگر آپ ایک ماں ہیں تو ماں کی حیثیت سے آپ کو اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھانی ہے, ایک بیوی ہے تو بیوی کی حیثیت سے, ایک بہن ہے تو بہن کی حیثیت سے, اگر آپ کسی ادارے کی پرنسپل ہیں, ذمہ دار ہیں, تو اس حیثیت سے آپ کو ذمہ داری اصل صحیح طریقے سے نبھانی ہے جو آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے. اس میں کمی بیشی کرنا, اس کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی. تو یہ جو ناپ تول کی کمی ہے دراصل یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجا اور وہ قوم کو تباہ کر دیا گیا. تو جب دوسروں کو دینے کی بات آتی ہے تو ہم اکثر ڈنڈی مار جاتے ہیں, اور جب اپنے لینے کی بات آتی ہے تو ہم زیادہ وصول کرنا چاہتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھا جائے تو ایک مومن, ایک محسن جو دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیتا ہے اور اپنے حق پر کم سے بھی راضی ہو جاتا ہے, کم پر بھی راضی ہو جاتا ہے. تو دھوکہ دینے والے لوگ ہی دراصل ایسے کام کرتے ہیں جو دوسروں کو دیتے وقت کم دیں اور اپنے لیے لیتے وقت زیادہ لیں. اور یہ دھوکہ دینا اسلام میں جائز نہیں ہے, منافقین ہی یہ کام کر سکتے ہیں, کوئی مومن یہ کام نہیں کر سکتا. تو جو لوگ آخرت کے دن کا خوف نہیں کرتے وہی یہ کام کر سکتے ہیں. جن کو آخرت کے دن کا خوف ہوگا, اپنے انجام کی پرواہ ہوگی, وہ کبھی یہ کام نہیں کریں گے. تو آپ دیکھیں, ایک تو ہے ناپ تول میں کمی, اور ایک ہے جو فرائض آپ کے ذمے عائد ہوتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہم پر حق ہے کہ ہم عبادت کریں تو صرف اسی کی کریں, ٹھیک ہے. ایک ہمارے والدین کا ہم پر حق ہے, ایک ہماری اولاد کا ہم پر حق ہے, ایون ہماری جان, ہمارے نفس کا بھی ہم پر حق ہے کہ صحیح سے نیند لینا, جتنی ضرورت ہے ہمیں کھانے پینے کی اتنا کھانا پینا, تو یہ ہماری جان کا بھی ہم پر حق ہے. تو اس میں بھی انصاف سے کام لیا جائے, اس میں بھی ڈنڈی نہ ماری جائے. پھر اگر ہم ایز اے ٹیچر ہیں, کہیں پڑھاتے ہیں, تو اس کی بھی ہم پر ایک ذمہ داری ہے, انصاف سے ہمیں کام لینا ہے کہ ہم کچھ کمی نہ کر جائیں. جتنا ہمیں دینا چاہیے اسٹوڈینٹس کو, ہو سکتا ہم اللہ نہ کرے نہ دے رہے ہوں تو یہ بھی دراصل کمی ہو جائے گی. تو یہ صرف وزن ناپنے میں کمی کرنے کی بات نہیں ہے, بلکہ ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے, جو جس جائز حق کا حقدار ہے اس کو حق دینا, یہ بھی اس میں شامل ہے. اب ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جاب کرنے والے جو کہ واقعی میں جس جاب پر ان کو رکھا گیا ہے کہ اس جاب کو صحیح طریقے سے اس کے پورے حق کے ساتھ ادا کرتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک نے سوچنا چاہیے, اور جب تم بات کہو انصاف کی بات کہو, چاہے معاملہ تمہارے قریب رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. کیونکہ اصل تو امتحان وہی ہے نا کہ جب ہمارے قریبی رشتہ دار کا معاملہ آ جائے تو تب ہم حق بات کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں. کیونکہ اصل میں ہوتا یہی ہے کہ جب معاملہ ہمارے قریبی رشتہ دار کا آتا ہے تو ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں اور ہم فیور کرنے لگتے ہیں اپنے رشتہ داروں کا, چاہے وہ ناانصافی ہی کیوں نہ کر رہے ہوں. اور میں اس کے لیے ہمیشہ مثال لیتی ہوں, پچھلے جو تفاسیر کے لیکچرز ہیں اس میں بھی یہی بات کہی گئی تھی کہ اگر آپ کے پاس آپ کی بھابھی آتی ہیں اور معاملہ آپ کی والدہ کا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے والدہ سے زیادتی ہوئی ہے یا ناانصافی ہوئی ہے اور آپ کو فریق ثالث کے طور پر آپ کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا, آپ کو حکم بنایا جا رہا ہے, تو آپ کیا کریں گی؟ والدہ ہونے کی وجہ سے آپ والدہ کی سائیڈ لیں گی, یا اگر بھابھی سچائی پر ہیں حق پر ہیں تو آپ بھابھی کی سائیڈ لیں گی؟ جی ہاں, ہمیں چاہیے کہ ادب کی تقاضے کے ساتھ ریسپیکٹ کے ساتھ والدہ کو سمجھایا جائے اگر وہ ناحق ہیں, وہ غلطی کر رہی ہیں. کیونکہ یہی تو بات ہے نا کہ جب بھی بات کرو انصاف کی بات کہو, چاہے معاملہ تمہارے قریب رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو. تو ہمیں چاہے وہ سسرالی رشتہ دار ہوں یا میکے کے رشتہ دار ہوں, اگر ہمارے سامنے کوئی صحیح بات آتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے, کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ناانصافی ہو رہی ہے, تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انصاف سے کام لیں, اس ظلم کو دور کرنے کی کوشش کریں احسن طریقے سے, چاہے اس کی زد ہماری والدہ پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو, لیکن آپ کو حق بات کہنی ہوگی اور حق کا ساتھ دینا ہوگا. یہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے اصل میں. اور اسی طرح سے اگر جیسے مثال کے طور پر کوئی بہن آتی ہے اپنا حق مانگنے کے لیے, اپنا وراثت کا حق مانگنے کے لیے جو اس کا جائز حق ہے, اور آپ بھابھی ہیں اور آپ کے ہسبینڈ دراصل گھر کے بڑے ہیں یا بھائی ہیں, تو آپ کو اپنے ہسبینڈ کی طرف سے نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں نہیں بھائی, ہاں ہمارے ہسبینڈ جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں, بالکل بھی نہیں. آپ کو اس وقت اپنے سسٹر ان لا کی سائڈ لینا چاہیے کہ نہیں, وہ اس کا جائز حق ہے, اگر وہ وراثت سے حصہ مانگنے آئی ہے تو آپ ضرور اس کو اس کا حصہ دیں, یہ جائز ہے, اس کا حق جائز حق ہے. تو اب معاملہ شوہر کا ہی کیوں نہ آ جائے, آپ کو شوہر کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ بہن کو اس کا جو وراثت میں حق بنتا ہے وہ ضرور دیں. تو بات کہیں تو انصاف کی بات کہیں, چاہے معاملہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو, اور جب عہد کریں تو عہد کو پورا کریں. سبحان اللہ, ایک تو عدل و انصاف کی بات کہنا, یہ بھی بہت جرأت کا کام ہے, اور عہد کو پورا کرنا یہ بھی بہت جو عزم اور حوصلے والے ہوتے ہیں انہی کا کام ہے. اب دیکھیں ہر بات کتنی اچھی ہے نا ان آیت میں, آیت نمبر 151-152. اور یہ سب روزمرہ کے معاملات ہیں کہ نہیں, آپ بتائیں, یہاں کہیں عبادت کا ذکر آیا ہے, یہاں کہیں نماز روزے کا ذکر آیا ہے؟ نہیں. کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کیا حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر. سر یہ روزمرہ کے ہماری زندگی سے ریلیٹڈ معاملات ہیں, تو آپ بتائیں قرآن عالموں کی کتاب کیسے ہو سکتی ہے بھلا پھر؟ کہ یہ عالموں کا کام ہے بس صرف کہ وہ حرام سے بچیں اور حلال ہی استعمال کریں, عہد کی پابندی کریں, فحش کام نہ کریں, صرف عالم کریں گے اور عام لوگ نہیں کریں گے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کتاب سب لوگوں کے لیے ہے, تمام انسانوں کے لیے, ایون صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے یہ کتاب, یہ تو تمام انسانوں کے لیے, پوری انسانیت کے لیے ہے. رسول اکرم کو کاف فتل للناس کہ آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا, پوری انسانیت کے لیے, پوری دنیا کے لیے. تو جب رسول اکرم پوری انسانیت کے لیے رسول ہیں تو قرآن بھی ساری انسانیت کے لیے رہنمائی والی کتاب ہے, تو یہ صرف عالموں کے لیے کتاب کیسے ہو سکتی ہے بھلا؟ تو آپ دیکھیں سارے معاملات کی بات کی جا رہی ہے کہ ایون عام بات چیت ہو یا جو بھی معاملہ ہو, بے انصافی کی بات کرنا جرم ہے, اور اگر کوئی گواہی دینے کی بات آ جائے تو گواہی تو جھوٹی گواہی تو بہت بڑا گناہ ہے. اصل میں رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ بڑے گناہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا, ناحق خون کرنا, والدین کو ستانا. پھر فرمایا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں, اور وہ ہے قول الزور, یعنی نا انصافی کی بات, یہ ایسی بات جس میں ہیرا پھیری سے جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کی جائے، یہ ایسی ہی جھوٹی شہادت، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو آیت کا تقاضا کیا ہے کہ جب بھی تم بات کرو تو انصاف کی کرو، سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا مت ثابت کرو، خواہ اس کی عزت تمہاری اپنی ذات پر پڑتی ہو یا کسی قریبی رشتہ دار پر پڑتی ہو یا دوست پر۔ کوئی بات گول مول یا ہیرا پھیری سے بھی نہ کرو جس سے کسی دوسرے کی توہین کا پہلو نکلتا ہو یا اس کا کوئی حق تلف ہوتا ہو یا اسے اس کی ذات کو کسی قسم کا، یعنی اگر تم ہیرا پھیری سے کوئی بات کو ادھر سے ادھر موڑ دو گی تو ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہوگا نا اس میں، کسی کی حق تلفی ہوگی، تو ایسا نہ ہونا چاہیے۔ اور عہد کو بہرحال پورا کرنا فرض ہے، خواہ یہ عہد انسان نے اللہ سے کیا ہو جیسے کوئی نظر مانی ہو یا پھر اللہ کا نام لے کر دوسروں سے کیا ہو کوئی عہد۔ اس میں عقد نکاح ہے اور خرید و فروخت کی جو ہوتی ہیں عہد وہ بھی شامل ہے، اور وہ عہد جسے عہد الست کہا جاتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے جو انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ تو عہد کو پورا کرو، وعدے کو پورا کرو، کیونکہ منافقین کی کیا نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کریں، ہے نا، بات کریں تو جھوٹ کہیں، جب جھگڑا کریں تو گالی گلوچ پر اتر آئیں، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کریں۔ تو اگر ہم منافقت سے بچنا چاہتے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا، وعدے کو پورا کرنا ہوگا، عہد کی پابندی کرنا ہوگا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ والا جملہ اس آیت کو بہت امپورٹنٹ بناتا ہے، اہم بناتا ہے۔ یہاں پر جو وصیت ہے، وصیت کا مطلب ہوتا ہے تاکیدی حکم، یعنی کوئی جب حکم دیا جا رہا ہے تو اس کو تاکید کر کے دیا جا رہا ہے، کہ اس پر بہت زیادہ فورس کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اس کی نصیحت کی جا رہی ہے، تمہیں ماننا ہی ہوگا۔ تو وصیت مطلب تاکیدی حکم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہی ہے، اللہ نے تمہیں اس کی تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، لعلکم تذکرون۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اسی بات کی تمہیں وصیت کی گئی ہے، اسی بات کا تمہیں تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے، تاکید کر کے حکم دیا جا رہا ہے، لہٰذا تم اس سے نصیحت حاصل کرو، تم غور و فکر کرو، تم سوچو، تم بار بار یاد دہانی کرو اپنے آپ کو۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن کو بار بار کیوں پڑھنا ہے، کیونکہ انسان ایک بار پڑھ کر بھول جاتا ہے، بلکہ ہر تھوڑے دن میں اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ اس لیے تو صحابہ کرام ہر ایک ہفتے میں قرآن ریپیٹ کرتے تھے تاکہ ان کو یہ ساری نصیحتیں یاد رہیں۔ ہمارا آج کل کیا معاملہ ہے، لوگ تو سالہ سال قرآن ہی نہیں پڑھتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو وہ رمضان کے رمضان پڑھتے ہیں، بس ایک قرآن کمپلیٹ کر لیا رمضان میں۔ جی نہیں، آپ کو اس کو روز پڑھنا ہے، روز اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، ہر مہینے ایک قرآن تو کمپلیٹ کرنا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ، اور بہت سارے علماء کا بھی یہ اوپینین ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ تم ایک مہینے میں قرآن کمپلیٹ کرو، کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ پھر آپ کم کرتے کرتے آئے، پھر کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تین دن سے کم میں نہ کمپلیٹ کرنا۔ تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے قرآن میں، مصحف میں، سات منزلیں بنا رکھی تھیں کہ ہر سات دن میں ایک قرآن کمپلیٹ کریں گے۔ اور کیوں کمپلیٹ کرتے تھے؟ وہ صرف قرآن تلاوت کی غرض سے نہیں پڑھتے تھے وہ لوگ کہ اچھا رٹا رٹایا پڑھ لیا جائے، بالکل بھی نہیں، وہ یاد دہانی کے لیے پڑھتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ قرآن پڑھا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، قرآن پڑھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ تاکہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور قرآن پڑھا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ ہم غور و فکر کر سکیں، اپنا احتساب کر سکیں، خود احتسابی کر سکیں کہ آیا ان آیات کے مطابق میں کہاں تک عمل کر رہی ہوں، میری زندگی میں ان آیتوں کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، کہیں میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا، کہیں میں نے کسی سے ناانصافی کی بات تو نہیں کی، کہیں میں نے کسی سے کیا ہوا وعدہ تو نہیں توڑا، کہیں میں یتیموں کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کری۔ کیونکہ اگر ہمارے خاندان میں بھی نہیں ہے کوئی یتیم، لیکن اگر ہمارے معاشرے میں یتیم ہیں تو ان کی بھی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ میرے مال میں ہر حق للسائل والمحروم، ہر مانگنے والے کا، ہر ضرورت مند کا حق ہے میرے مال میں، جو سائل ہے، جو محروم ہے، اور یتیم کا بھی حق ہے میرے مال میں، چاہے وہ میرا رشتہ دار ہی نہ ہو، کیوں نہ ہو، رشتہ دار بھی نہ ہو تب بھی ہے حق۔ مال یتیم کے قریب نہیں جانا ہے، اگر لینا ہی ہے تو حق کے ساتھ لینا ہے، بات کرنا ہے تو انصاف کی بات کرنا ہے، عہد کو پورا کرنا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا ہے، جو آپ کے ذمے ذمہ داری ہے اس کو احسن طریقے سے نبھانا ہے۔ اسی بات کی وصیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں کی ہے تاکہ ہم نصیحت حاصل کر سکیں۔ کہ آگے کی آیت دیکھیے، آیت نمبر 153، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور بلا شبہ یہ شروعاتی میرا راستہ ہے مستقیما سیدھا، فتبعوه بس اس کی تم پیروی کرو، ولا تتبعو اور نہ تم پیروی کرو سبلا راستوں کی، فتفرق الگ الگ کر دیں گے، بکم ان سبیلی تمہیں اللہ کے راستے سے، ذالکم وصاکم یہ وصیت کی ہے، بہی لعلکم تتقون اللہ نے تمہیں اس کی تاکہ تم ڈرو، پھر وصیت کی بات آئی ہے، اور بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے لہٰذا اسی پر چلتے جاؤ اور دوسری راہوں پر نہ چلو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گی، اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے شاید کہ تم کجروی سے بچ جاؤ، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تاکہ تم بے راہ روی سے بچ جاؤ. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی سیدھا راستہ ہے، اور کون سا ہے وہ سیدھا راستہ؟ جو سیدھا جنت کی طرف لے جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی طرف لے جاتا ہے، جو صراط مستقیم ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے تمام بڑے بڑے احکام کو واضح کر دیا، اللہ تعالیٰ نے شریعت واضح کر دی، تو اب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسی راستے کی پیروی کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اللہ کے رسول کے ذریعے دیے گئے احکامات کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کو اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے وہ سیدھا اور معتدل راستہ ہے، آسان ہے، نہایت مختصر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی منزل مقصود تک پہنچانا چاہتا ہے، اور اسی کی ہمیں پیروی کرنی ہے. فتبعوه اسی کی تم پیروی کرو تاکہ تم کامیابی سے ہمکنار ہو، تاکہ تم فوز و فلاح پاؤ، تاکہ تم فرحتوں کو، سکون کو حاصل کر سکو. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت راستہ ہے یہ. میں تو کہتی کہ دنیا میں بھی اس راستے پر چل کر ایسے لگتا ہے گویا جنت مل گئی ہے. جو خوشی، جو سرور، جو سکون اللہ تعالیٰ کے احکام کو فالو کرنے میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھ دیا ہے انسان کے اللہ کی اطاعت. تو جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے بندہ، تو اس کو وہ سکون اور سرور حاصل ہوتا ہے جو اس کو کسی اور چیز میں نہیں مل سکتا. اور ہم اللہ کے راستے پر چل کر تو دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو آپ نے ایک سیدھی لائن بنائی اور کہا کہ یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے یہ، اور ہر کارنر پر بیٹھ کر، پگڈنڈی پر بیٹھ کر شیطان تمہیں اپنے راستے کی طرف بلا رہا ہے، بہکا رہا ہے، تو تم کسی طرف ادھر ادھر نہ جانا، نہ بہکنا، نہ بھٹکنا، تم سیدھا چلتے چلے جانا. اور واقعی میں شریعت بہت آسان ہے، شریعت اتنی واضح ہے، بہت صاف ہے، بہت واضح طور پر ہمارے سامنے بیان کر دی گئی ہے شریعت، اور شریعت کا راستہ بہت آسان ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شریعت کا جو معنی رکھا ہے، پانی کا راستہ، اور پانی کا راستہ کتنا ویل نون ہوتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے، شارٹ ہوتا ہے، کیونکہ پانی کی ضرورت ہر ایک کو ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کے لیے بالکل مختصر راستہ اختیار کیا جاتا ہے تاکہ پانی لانے میں کوئی تکلیف نہ ہو، اور پانی زندگی کی علامت ہے اصل میں. تو شریعت واقعی میں بہت آسان ہے، جب آپ شریعت پر عمل کرتے تو آپ کی زندگی اتنی آسان ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں نا، ہمارے یہاں پر الحمدللہ دین اسلام میں نہ رسم و رواج ہیں، نہ کوئی بیڑیاں ہیں، نہ روٹھا پھولی ہے، نہ کسی پر کوئی الزام تراشی ہے کہ بھی تم نے ہم کو شادی میں نہیں بلایا، ہم نے تم کو شادی میں نہیں بلایا، وہ فلاں سے ناراض ہو گیا، وہ فلاں سے ناراض ہو گیا، تم نے تو ایسے ہی نہیں کیا، تم نے تو بلایا نہیں. تو ایکسپیکٹیشن ہی نہ رکھیں رشتے داروں سے، دینے والے بنے، دینے والے بنے. دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی خوشیاں اور سرور دیتا ہے. کسی کا دل خوش کرنا یہ بھی تو بہت بڑی نیکی ہے نا، ناراض رہ کر اور روٹھا پھولی کر کے کیا ملے گا. آج کل رشتوں میں کتنی زیادہ دوریاں ہیں، کتنی تنگی ہے رشتوں میں، یقین جانیے اتنا دکھ ہوتا ہے دیکھ کر کہ آپس میں سارے بھائی بھائی ہی ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور ان کو دشمن بنانے والی ان کی بیویاں ہیں. کتنا متنفر کرتی ہیں اپنے شوہروں کو کہ دیکھیں آپ کے بھائی نے ایسے کیا، دیکھیں آپ کے میکے والوں نے ایسا کیا، اور وہ بے وقوف انسان بیوی کی باتوں میں آ کر اپنے ہی خونی رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتا ہے. کتنا سستا سودا ہے جو وہ کر رہا ہے، کتنا نقصان دہ سودا ہے جو وہ کر رہا ہے، کہ اپنے خونی، اپنی ماں جائے بھائی کو اپنا دشمن سمجھ رہا ہے، اپنی ماں جائے بہن کو اپنا دشمن بنا لیا ہے صرف بیوی کے کہنے پر. کتنی آج کل رشتے داروں میں دوریاں ہیں نا، آپ خود دیکھتے ہوں گے، اتنا دل کڑتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ تھوڑے دن کی زندگی ہے، خوشی سے انجوائے کرو اس کو، ایک دوسرے کو ناراض نہ کرو. اگر ہم کسی کے پاس جا کر معافی مانگ لیتے ہیں یا درگزر سے کام لیتے ہیں، اگر وہ نہیں آیا ہمارے گھر، وہ ہم سے ناراض ہو، ہم اس کے گھر چلے جائیں، کوئی بات نہیں بھائی، ہم اللہ کی خاطر آئے ہیں، ہم قطع تعلق ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ قطع تعلق ہی کرنے والا جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا. لا يدخل الجنة القاطع، کہ رشتوں کو قطع کرنے والا، توڑنے والا جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. تو ان سب باتوں کی وصیت اللہ تعالیٰ نے تمہیں کی ہے، تم اسی راستے پر چلو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، اپنے فرائض اچھے طریقے سے نباہو، عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو اور سیدھے راستے پر چلو. دین اسلام یہی سیدھا راستہ ہے، یہ جو شریعت ہے یہی صراط مستقیم ہے، اصل میں سیدھا راستہ ہے، اور اسی کی تمہیں پیروی کرنی ہے، اسی کی اتباع کرنی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کیا نصیحتیں دیں جو ہم پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں، کہ کیا نصیحت ہے، بار بار آ رہے وَسَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، وَسَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہے نا، ذَلِكُمْ وَسَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. سبحان اللہ، آپ سوچے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے، تمہیں حکم دے رہا ہے، تاکیدی حکم دے رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے، تمہیں تاکیدی حکم دے رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے، تاکیدی حکم دے رہا ہے تاکہ تم بچ سکو گناہوں سے، برے انجام سے. کرنا کیا ہے، کتنے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، بے حیائی سے بچنا ہے، کسی جان کو نہ قتل نہیں کرنا ہے، فحش کے قریب نہیں جانا ہے، جو حرام چیزیں ہیں اس سے بچنا ہے، مال یتیم کے قریب نہیں جانا ہے لیکن احسن طریقے سے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی ہے، یا جو ہمارے ذمے حقوق بنتے ہیں دوسروں کے اس میں کمی نہیں کرنی ہے، بات کرنی ہے تو عدل اور انصاف کی بات کرنی ہے، وعدہ کرنا، وعدہ کیا ہے کسی سے، عہد کیا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تاکیدی حکم فرما رہے ہیں کہ بس اسی راستے کی پیروی کرو، صراط مستقیم پر چلو، یہی فوز و فلاح والا راستہ ہے، اور متفرق راستوں پر نہ چلنا. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ جو رسول اکرم نے ایک سیدھی لائن بنائی، اور پھر اس سیدھی لائن کے آزو بازو سائڈ میں بہت سارے کارنرز بنائے، کہا کہ ہر راستے پر کھڑے رہ کر شیطان تمہیں پکڑ کر بلا رہا ہے، تو تم ادھر ادھر نہ پلٹنا، سیدھا اس راستے پر چلتے چلے جانا. تو ان راستوں پر نہ چلو جو اللہ تعالیٰ کے راستے کی مخالفت کرتے ہیں، اگر تم اس راستے پر چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے، الگ کر دیں گے، یعنی یہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے اور تمہیں دائیں بائیں دوسرے راستوں پر ڈال دیں گے. اور جب تم صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے تو تمہارے سامنے صرف وہ راستے رہ جائیں گے جو جہنم تک جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس سے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی وصیت کرتا ہے، تاکید حکم دیتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ، کیونکہ جب تم علم اور عمل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرو گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے بیان کی ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، تم متقی ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صراط مستقیم کو واحد کسی صیغے میں ذکر کیا ہے، کیونکہ یہی ایک ہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد بھی فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم، حدیث میں بھی آتا ہے اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ اگر تم ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتے ہو تو اللہ تعالیٰ 10 قدم تمہاری طرف آتا ہے، تم اگر چل کر آتے ہو تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر تمہاری طرف آتا ہے، تم ایک ہاتھ چلتے ہو تو وہ 10 ہاتھ تمہاری طرف آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہ جو بھی ہمارے راستے کی طرف چلیں گے، پیروی کریں گے، تو ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولتے چلے جائیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. بہت خوبصورت آیت ہے. ان باتوں کی نصیحت اور ان باتوں کی وصیت ہمیں کی گئی ہے، جیسے یہود نے راستہ گم کر دیا، یہودی بن گئے، نصرانیوں نے راستہ گم کر دیا، نصرانی بن گئے، مجوس مجوسی بن گئے، آگ کی پوجا کرنے والے، اور بھی دنیا میں اور جتنے بھی ایسے مذاہب ہیں ان سب نے راستہ گم کر دیا. تو آپ دیکھیں کس طرح سے وہ بھٹک رہے ہیں، بدعت کی گمراہی میں پڑ گئے، دلالت کی گمراہی میں پڑ گئے، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، اور شذوذ اور فروع میں پڑ گئے، اور بلا وجہ کی بحث و مباحثہ کرنے لگے، اور اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے لگے. تو آپ دیکھیں یہ صرف بیکار کی باتیں، خواہشات ہیں، یہ کھیل کود ہے، یہ صرف ایک کھیل اور دل لگی ہے، یہ صرف کہ صرف باتوں میں اور دلائل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا. اصل تو جو راستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے. جتنے بھی دوسرے راستے ہیں، چاہے وہ بحث و مباحثے کے ہوں، چاہے وہ دوسرے مذاہب کے ہوں، وہ صرف اور صرف ضلالت اور گمراہی ہے، کیونکہ لوگوں نے منطق کے ذریعے سے بھی ثابت کرنا چاہا کہ اچھا یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح، الگ الگ عقیدے لا کر لوگوں نے اپنے عقیدے کو درست ثابت کرنا چاہا، لیکن اصل جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور رسول اکرم جو طریقہ لے کر آئے ہیں وہی طریقہ ہے، اور جس پر صحابہ چلتے رہے، جس پر ہمارے سلف صالحین چلتے رہے، وہی طریقہ سیدھا طریقہ ہے اور سیدھا راستہ ہے. تو جو مختلف راستے ہیں وہ کیا ہے؟ الگ الگ مذاہب، مذاہب باطلہ، یہود نصرانی مجوسی یا غلط عقیدے والے لوگ، اہل بدعہ جو بدعت کرنے والے ہیں، جو گمراہی کی طرف چلے گئے. تو رسول اکرم نے وہ ایک خط بنایا تھا، ایک لمبی لائن بنائی تھی، کہا کہ ہاذا سبیل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. اور پھر آپ نے کیا کیا کہ اس خط کے دائیں جانب بائیں جانب اور راستے نکالے، کہا کہ ہاذا کلھا سبل اللہ کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ، اور ہر یہ جو سائڈ کے راستے ہیں اس پر شیطان بیٹھا ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے، تو تم اس کی طرف نہ جانا. تو جو صراط مستقیم ہے وہ واحد ہے، جو حق ہے وہ واحد ہے، اور جو دوسرے راستے ہیں اس کو جمع، وہ جمع میں ہیں، وہ بہت سارے راستے ہیں، اور یہی اس کی مطلب دلیل ہے کہ وہ بہت سارے راستے ہیں، جو بہکانے والے راستے ہیں، جو ٹیڑھے راستے ہیں جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، اور سیدھا راستہ صرف اور صرف ایک ہے. تو پچھلی دفعہ اور آج کی آیتوں سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ کیا کریں گے ہم اس میں غور و فکر؟ قابل توجہ ہم کون سے نقاط ڈھونڈیں گے اس میں سے؟ 151 سے لے کر یہاں تک کے، 151 سے 153 تک ہم لوگوں نے دیکھا آیتوں کو. تو سب سے پہلی بات تو آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، یعنی عمل بالآیات، کہ کسی بھی قسم کا شرک، چاہے وہ شرک خفی ہو چاہے وہ شرک جلی ہو، کوئی بھی قسم کا شرک جائز نہیں ہے. والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کا ذکر کیا ہے، تو والدین کے ساتھ نیکی، اعظم البر کہا گیا ہے اس کو، سب سے عظیم نیکی. تو لہٰذا اگر ہمارے والدین میں سے کوئی حیات ہو یا دونوں ہو، تو دونوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے. روزانہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وصیت کی ہے ہمیں. اور جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، اسپیشلی ہمیں انوائٹ کر کے بتایا جا رہا ہے، اسپیشلی ہمیں متوجہ کر کے بتایا جا رہا ہے. اس میں وصیت ہے، تاکیدی حکم ہے، حکم ہے. یعنی سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہاں پر اسپیشلی ہم کو متوجہ کیا گیا ہے، تو لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم غور و فکر کریں، زیادہ دھیان سے سنیں ان باتوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کیا تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے. یعنی رسول اکرم کے ذریعے سے کہلوایا جا رہا ہے. اور پھر مال یتیم کی بات آئی تھی، تو قابل عمل جو بات ہے کہ ہم میں سے ضرور، ہم میں سے ہر ایک نے ضرور کسی ایک یتیم کی سرپرستی اپنے ذمے لینا چاہیے. اگر آپ جان سے نہیں کر سکتے تو مال سے ضرور کریے، ایک یتیم کی سرپرستی اپنے ذمے لے لیجئے، اس کی کفالت اپنے ذمے اٹھا لیجئے. اگر یتیم آپ کے آس پاس کہیں ہوں تو اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیے، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیریے، کیونکہ یتیم کے سر پر اگر آپ ہاتھ پھیریں گے تو جتنے بالوں کو آپ کا ہاتھ لگے گا، جو آپ کی شفقت سے آپ نے پھیرا تھا، اتنے بالوں برابر نیکیاں آپ کو ملے گی. اور یتیم کا سرپرست اور رسول اکرم قیامت کے دن قریب قریب ہوں گے. اور یتیم اگر آپ کی کفالت زیر کفالت ہے اور اس کا مال بھی ہے آپ کے پاس، تو اس کو حق کے ساتھ خرچ کریے، اور نیت یہ رکھیے کہ آپ جیسے ہی وہ بڑا ہوگا اس کو اس کا مال لوٹا دیں گے انصاف کے ساتھ. قابل عمل یہی باتیں ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میزان میں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، چاہے وہ کسی کے حقوق ہوں، چاہے وہ آپ کی کوئی ڈیوٹی ہو، چاہے باقاعدہ ناپ تول ہو. اگر ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں جس میں ہمیں ناپ تول کر دینا ہوتا ہے، تو ہمارا ترازو انصاف والا ترازو ہو، جس میں دینے والی چیز زیادہ چلی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی کے زیادہ پیسے ہم نہ لے لیں. اور میں یہاں پر ہمارے نانا کا ذکر ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمایا، ابھی کچھ مہینے پہلے ہی ان کا انتقال ہوا ہے. ان کی شاپ تھی چھوٹی سی، اور وہ جو ان کا ترازو تھا، اس زمانے میں ترازو ہوا کرتے تھے، لیکن ہم نے بھی بچپن میں دیکھا تھا اس کو، ترازو کو، کہ جس طرف وزن رکھتے ہیں جس پلڑے میں, اس پلڑے کے نیچے انہوں نے ایک چھوٹا سا جو کیا ہوتا ہے میگنیٹ, جی ہاں میگنیٹ لگا رکھا تھا. یہ جس پلڑے میں وزن رکھے جاتے ہیں تو اس میں ایک ایکسٹرا کا چھوٹا وزن انہوں نے لگا رکھا تھا کہ زیادہ جائے نا آپ کا جو بھی ان کو تول کر دینا ہے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے انصاف کے ساتھ تولنے والا بنائے, یا جو دے رہے ہیں انصاف کے ساتھ دینے والا بنائے انشاءاللہ, آمین. تو اس کو پورا کیا جائے. اور حق بات کہنی ہے, انصاف کی بات کہنی ہے, چاہے معاملہ ہمارے قریبی رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو, یا چاہے اس کی زد ہماری خود کی ذات پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. اگر ہماری اپنی خود کی غلطی ہے تو مان لے, کوئی حرج نہیں ہے. اور قابل توجہ جو باتیں تھیں کہ ہمیں آنکھیں بند کر کے کسی کی پیروی نہیں کرنی ہے, کیونکہ دنیا میں صراط مستقیم صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہی سیدھا اللہ تعالیٰ تک لے جاتا ہے. باقی سارے راستے جو متفرق راستے ہیں سب بہکانے اور بھٹکانے کے لیے ہیں. تو ہم دیکھیں کہ ہم کون سے راستے پر چل رہے ہیں, کہیں ہم نے اپنی راہ گم تو نہیں کر دی. جتنے بھی دوسرے مذاہب ہیں, مسلک ہیں, ان سب کو چھوڑ کر, بدعتوں کو چھوڑ کر صرف صراط مستقیم کی پیروی کرنی ہے جو ہمیں سیدھا جنت تک لے جاتا ہے. پھر یتیم کے معاملے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے, یا جن کے بھی حقوق اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں ان سب کے حقوق سے ہمیں ڈرنا ہے کہ ہم نے اس کو صحیح طریقے سے ادا کیے نہیں کیے, کیونکہ اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. اور اگر ہم تجارت کر رہے ہوں تو ہمیں اس میں خشیت اختیار کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمیں ہو, کیونکہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جو تخفیف کرتے ہیں, یعنی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. دوسروں کو جب دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں, اور جب اپنے لیے خود لیتے ہیں تو زیادہ کر کے لیتے ہیں. تو تجارت میں خاص طور سے پیمانوں کا اور وزن کا خاص خیال رکھنا چاہیے, یا کپڑا گن کر دیتے ہیں تو بہت اچھے سے میٹر کو ناپ کر دینا چاہیے, کمی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کے جو جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نصیحت کی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہم ان نصیحتوں پر عمل کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تاکیدی حکم دیا ہے ہم اس تاکیدی حکم کو احسن طریقے سے لے کر اس پر عمل کرنے والے بنے, اس کی اہمیت کو ہم سمجھنے والے بنے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.